ثم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى عن بيان شرط القياس وركنه وحكمه شرع في بيان دفعه فقال ثم العلل نوعان طردية ومؤثرة وعلى كل قسم ضروب من الدفع فإن الطردية للشافعية ونحن ندفعها على وجه يلجئهم إلى القول بالتأثير والمؤثرة لنا وتدفعها الشافعية ثم نجيبهم عن الدفع. بھئی قیاس کی بحث جب شروع ہوئی تھی تو مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس کی لغوی تعریف جاننا بھی ضروری، شرعی تعریف جاننا بھی ضروری، قیاس کی شرائط کا جاننا بھی ضروری، اس کے رکن کا جاننا بھی ضروری، اس کے حکم کا جاننا بھی ضروری، اور دفع قیاس کو جاننا بھی ضروری ہے. بھائی تو اب وہ دفع قیاس کو بیان کرنے لگے ہیں. دفع قیاس کو سمجھ میں آیا بھائی؟ درمیان میں استحسان اور اجتہاد کا بھی ذکر آیا، تو اب پھر وہ آخری چیز جو رہ گئی تھی اس کو ذکر کرنے لگے ہیں. دفع قیاس، بھائی آپ کا قیاس جو ہے، ایک آپ کا قیاس ہے، ایک فریق مخالف کا قیاس ہے. تو آپ کا قیاس تبھی مقبول ہوگا جب آپ کیا کریں گے، دوسرے فریق کے قیاس کو دفع کریں گے، اس کو ختم کریں گے اور اس پر اعتراضات قائم کریں گے جن کے وہ جوابات نہ دے سکے. اس سے آپ کا قیاس، آپ کے قیاس کی حقانیت ثابت ہوگی. بھائی تو وہ بحث اب کرنے لگے ہیں کہ قیاس کو کس طرح دفع کیا جائے گا، کس طرح اس پر اعتراضات کیے جائیں گے. تو وہی بحث اب شروع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ثم لما فرغ المصنف رحمہ اللہ عن بیان شرط القیاس ورکنہ وحکمہ، اور جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے قیاس کی شرط کے بیان سے اور اس کے رکن اور حکم کے بیان سے، تو شرع فی بیان دفعہ، تو شروع ہوئے قیاس کی دفع کے بیان میں. فقال پس فرمایا ثم العلل نوعان، پھر علتیں دو قسم پر ہیں، طردیت و مؤثرت، ایک علت طردیہ ہے اور ایک علت مؤثرہ. طردیہ بھئی وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر حکم پایا گیا وہاں پر علت ملی، جہاں علت ملی وہاں حکم ملا، اور جہاں حکم نہیں تھا وہاں وہ علت بھی نہیں تھی، معلوم ہوا یہی علت ہے اس حکم کی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہی ہے اس حکم کی علت، کہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ حکم ہوتا ہے وہ علت بھی پائی جاتی ہے، اور جہاں حکم نہیں ہوتا وہاں علت بھی نہیں ہوتی. تو یہ اعتراض کو دلیل بناتے تھے، لیکن ہمارے نزدیک یہ معتبر نہیں. ہمارے نزدیک علت کا مؤثر ہونا ضروری ہے. بھائی ہمارے نزدیک علت کا مؤثر ہونا ضروری ہے، پتہ چلے یہ علت مؤثر بھی ہے یعنی اس حکم کے اندر، اور اس کا پتہ نص سے یا اجماع سے چلے گا. بھائی نص یا اجماع کے ذریعے اس علت کا مؤثر ہونا ثابت ہو چکا ہو تو پھر کسی چیز کو علت قرار دیا جا سکتا ہے. چنانچہ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ علت وہی وصف بنے گا جس میں عدالت بھی ہو اور جس میں صلاح بھی ہو، ان کے ذریعے اس کے مؤثر ہونے کا پتہ چلتا تھا. تو بعضوں کے نزدیک اعتراض دلیل تھی، ہمارے نزدیک دلیل نہیں. تو اس سے وہ علت جو نکالتے تھے وہ ہوئی علت تربیہ، آسان لفظوں میں یوں کہیے ان کی علت ہے عقلی، جس کی بنیاد کس پر ہے؟ عقل پر ہے، کہ جہاں حکم مل رہا ہے وہاں علت مل رہی ہے، جہاں حکم نہیں ہے وہاں علت بھی نہیں ہے، معلوم ہوا یہی علت ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کس کے ذریعے کیا؟ عقل کے ذریعے کیا. جبکہ ہماری یوں کہیں علت ہے علت شرعیہ، کیونکہ ہم نے کس چیز کا اعتبار کیا؟ مؤثر ہونے کا، اور مؤثر ہونے کا پتہ کس سے چلا؟ نص سے یا اجماع سے، معلوم ہوا شرعاً یہ علت ہے مؤثر ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دو قسم کی علتیں ہیں. وعلى كل قسم ضروب من الدفع، اور ہر قسم پر، کئی ضروب کا معنی بھی قسم انواع، اور ہر قسم پر کئی انواع کے من الدفع دفع ہیں بھائی، یعنی ہر ایک کے دفع کے کئی طریقے ہیں، ہر قسم کی جو علت ہے علت طردیہ اور دوسری کیا ہے علت موصل، دونوں کو دفع کرنے کے، ان پر اعتراض کرنے کے کئی طریقے ہیں، وہ اب بیان کریں گے. فإن الطردية للشافعية، بے شک علت طردیہ جو ہے وہ شوافیہ کی ہے، ونحن ندفعها على وجه، اور ہم اس کو دفع کرتے ہیں ایسے طریقے پر، يلجئهم الى القول بالتاثير، کہ وہ مجبور کر دیتا ہے ان کو قول بالتاثیر کی طرف، ہم ان کی علت تردیہ ہے، ہم اس کو دفع کرتے ہیں ایسے طریقے پر کہ وہ طریقہ ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کس چیز کی طرف چلے جائیں، قول بالتاثیر، مؤثر ہونے کے قول کی طرف وہ مجبور ہو جائیں بھائی، وہ وجہ کیا ہے، وجہ جو ہے ان کو مجبور کر دے مؤثر ہونے کے قول کی طرف. والمؤثرات لنا، مؤثرہ کا عطف اسی طرح تردیہ پر کر لیں بھائی، والمؤثرات لنا، اور علت تردیہ ہماری، علت مؤثرہ ہماری ہے، وتدفعها الشافعية، اور اس کو دفع کرتے ہیں کون، شوافیہ بھائی، تو وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں ہماری علت مؤثرہ پر، ثم نجيبهم عن الدفع، پھر ہم ان کو جواب دیتے ہیں اس دفع سے، اس اعتراض سے. وهذا البحث هو اساس المناظره والمحاوره، تو اور یہ جو بحث ہے یہ بنیاد ہے، اساس کسے کہتے ہیں، بنیاد، یہ بحث بنیاد ہے مناظرے والمحاورتی اور مباحثے کی، محاورہ مباحثہ، تو یہ بحث بنیاد ہے مناظرے اور مباحثے کی بھائی، اسی سے علم مناظرہ بنایا گیا بھائی، اس کے اصول و ضوابط بنائے گئے بھائی، یہی بحث ہے کہ دو شخص، دو علماء فقہا آپس میں کیا کرتے تھے، ہر ایک اپنے اپنے قیاس کو ثابت کرنے کے لیے آپس میں جو اعتراضات جوابات ہوتے تھے، اسی سے پھر ایک باقاعدہ علم بن گیا، اور وہ کیا ہے، علم مناظرہ بھائی، علم مناظرہ، علم مباحثہ. تو مناظرہ جس میں دو فریق مل کر حق کو ثابت کرنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے بحث مباحثہ کرتے تھے، ایک شخص بھی اپنی طرف سے دلائل دیتا، دوسرا بھی اپنی طرف سے دلائل دیتا، دوسرے کے دعوے پر اعتراضات کرتا، اور اس طرح کوشش کی جاتی تھی کہ حق تک پہنچیں، کس کی بات پر حق ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَهَذَا الْبَحْثُ هُوَ أَسَاسُ الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُحَاورَةِ، اور یہ بحث جو ہے بنیاد ہے مناظرے اور مباحثے کی. وَقَدْ اقْتُبِسَ عِلْمُ الْمُنَاظَرَةِ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ لِلْأُصُولِ، اور تحقیق اخذ کیا گیا علم مناظرہ جو ہے اصول کی اس بحث سے، وجعل علما آخر، اور اس کو ایک دوسرا علم بنا دیا گیا، وتصرف فيه بتغيير بعض القواعد وزيادها، اور پھر اس میں تصرف کیا گیا، یعنی یہاں سے اخذ کیا گیا پھر بعینہ ہی اسی طرح نہیں رکھا گیا بلکہ اس میں تصرف کیا گیا، بتغیر بعض القواعد، بعض قواعد کی تبدیلی کے ساتھ، وزیادیہا، اور بعض کی زیادتی کرتے ہوئے، بعض قواعد کی زیادتی کی گئی، علامہ نبین انشاءاللہ تعالی بنا بر اس کے جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو بتلا دیا علتیں دو قسم پر ہیں، ایک تردیہ اور ایک مؤثرہ. اب بیان کرنے لگے ہیں علت تردیہ کے دفع کے طریقے. تو کہتے ہیں اما التردیہ فوجوہ دفعہا اربعۃ، باقی علت تردیہ جو ہے تو اس کو دفع کرنے کے طریقے جو ہیں چار ہیں. پہلا جو ہے القول بموجب العلتی، پہلا کیا ہے، قول بموجب العلت، القول بموجب العلت، قول سے کیا مراد ہے، شارع بتلا رہے ہیں، ای قول المعترضی، معترض کا قول. یاد رکھیے جو فریق اپنی جس کی جس نے تعلیل کی ہے اس کو کہیں گے معلل، کیا کہیں گے؟ یا کہیں گے مستدل، معلل یا مستدل. اور یہ جو اعتراض کرنے والا ہو اس کو کہتے ہیں سائل، کیا کہتے ہیں؟ سائل بھی یا معترض بھی کہتے ہیں. تو جب بھی لفظ معلل آئے یا مستدل آئے آپ سمجھ جائیں کون مراد ہے، جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے، جس نے تعلیل کی ہے. اور سائل کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کون مراد ہے، اعتراض کرنے والا. بھائی تو یہ علت تربیہ چونکہ ان کی ہے تو وہ ہوں گے معلل اور ہم کیا ہیں، ہم سائل ہیں بھائی، اعتراض کرنے والے ہیں. تو یہاں جو آیا القول بموجب العلت، پہلا طریقہ علت تربیہ کو دفع کرنے کا وہ کیا ہے، القول بموجب موجب جیم کے فتحے کے ساتھ ہے بھائی، بموجب العلتی. اور قول سے کس کا قول مراد ہے، ای قول المعترض، معترض کا قول. بموجب علت المستدل، بموجب علت المستدل کس کی علت پر بھائی، مستدل یعنی معلل کی علت. اور موجب علت ہوتی ہے موجب ثابت کرنے والی، اور موجب کیا ہوگا اس کا حکم ہوگا، کیا ہوگا؟ تو علت ہوئے موجب اور حکم ہوا موجب، تو یہاں موجب سے کیا مراد ہے، حکم. قول المعترض بموجب علت المستدل، معترض کا قول مستدل کی علت کے حکم پر. جو معلل نے جو علت بیان کی اور اس کا حکم بیان کیا تو اس کی علت کے حکم پر اعتراض کرے گا معترض، کس پر اعتراض ہوگا بھائی، آگے تفصیل آئے گی. مختلف طریقے ہیں، یہ پہلا طریقہ بیان ہو رہا ہے. کبھی کبھار کس پر اعتراض کیا جائے گا، علت پر، کبھی اعتراض کیا جائے گا حکم پر، کبھی اعتراض ہوگا دونوں پر، مختلف صورتیں ہیں. یہ پہلی صورت بیان کر رہے ہیں قول بموجب العلت، اس کا یہ اس میں کس پر اعتراض کیا جائے گا، جو معلل نے حکم بیان کیا ہے اس حکم پر اعتراض کریں گے، علت پر نہیں اعتراض کریں گے. کس پر اعتراض کریں گے، حکم پر. تفصیل یاد رکھو، معلل نے ایک علت بیان کی اور پھر اس کا ایک حکم بیان کیا کہ یہ حکم ہے اور اس حکم کی یہ علت ہے. ہم ان کی علت بھی تسلیم کر لیتے ہیں، حکم بھی تسلیم کر لیتے ہیں. توجہ ہے، ہم اس معلل کی علت کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، حکم کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو خاص ایک محل ہے متنازع فی، جس میں ہمارا اور ان کا جھگڑا ہے، اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں اس مقام پر حکم یہ نہیں ہے، اس مقام پر. تو دیکھو حکم پر اعتراض کیا، ویسے ہم نے ان کی علت بھی تسلیم کی، حکم بھی تسلیم کیا کہ یہ علت ہے اور اس کا یہ حکم، لیکن اس خاص محل کے اندر یہ حکم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ مثلا شوافع بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرض ہونا علت ہے اور تعین نیت حکم ہے. فرض ہونا علت ہے، جو بھی چیز فرض ہوگی وہاں تعین نیت ضروری ہے. نماز فرض ہے تو نماز ادا کرتے ہوئے تعین نیت ضروری ہے کہ میں ظہر کی ادا کر رہا ہوں یا عصر کی کر رہا ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو فرض ہونا علت اور حکم کیا، تعین نیت. اسی طرح کفارے کے روزے فرض ہیں، کسی پر کفارہ آ گیا آپ یہ فرض ہیں، اور فرض ہونا علت ہے کس چیز کی، تعین نیت کی. لہذا کفارے کے روزے رکھنے لگو تو تعین نیت ضروری ہے، متعین کرو کہ میں کفارے کے روزے رکھنے لگا ہوں. اسی طرح قضاء کا روزہ، رمضان کا روزہ کسی کا چھوٹ گیا بعد میں وہ اس کی قضاء کرنے لگا ہے، یہ قضاء کا روزہ بھی فرض ہے تو اس میں بھی کیا ضروری، کیونکہ فرض ہونا علت ہے کس چیز کی، تعین نیت، تو فرض ہونا ہے علت اور تعین نیت ہے اس کا حکم. ہم کہتے ہیں ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے، فرض ہونا علت ہے اور تعین نیت اس کا حکم ہے. لیکن جو محل خلاف ہے، خاص محل رمضان کے روزے، اس میں ہم کہتے ہیں تعین نیت نہیں بلکہ مطلق نیت کافی ہے. وہ کہتے ہیں رمضان کی رات میں روزہ رکھتے وقت باقاعدہ نیت کرے کہ اے اللہ میں کیا کر رہا ہوں، صبح رمضان کا روزہ رکھوں گا. کس کا روزہ؟ میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ کہنا ضروری؟ ہم کہتے ہیں نہیں، میں روزے کی نیت کرتا ہوں یہ بھی کہہ دے تو کافی ہے، یہ کہہ دے تو بھی، رمضان کا ذکر کر دے تو اور اچھی بات، نہ بھی کرے تو مطلق نیت بھی کافی ہے. تو دیکھو ہم نے ان کے علت کو بھی تسلیم کیا، حکم کو بھی تسلیم کیا، لیکن محل خاص میں، محل متنازع فی میں ہم نے حکم کا انکار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں بھی تعین نیت. ہم کہتے ہیں یہاں تعین نیت، یہاں مطلق نیت کافی ہے. بحث سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے قول بموجب العلت. ہم کہتے ہیں فرض ہونا علت ہے تعین نیت کی، ہمیں آپ کی یہ بات قبول، لیکن رمضان کے روزے میں بھی تعین نیت ضروری، یہ حکم ہمیں آپ کا منظور، یہ ہمیں تسلیم نہیں، بلکہ یہاں مطلق نیت بھی کافی ہے. مطلق نیت بھی کیوں؟ مطلق نیت کافی کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ مطلق نیت بھی دراصل تعین نیت ہی ہے. یہاں پر مطلق نیت بھی یہاں تعین ہے. کس طرح تعین ہے؟ ہم کہتے ہیں تعین دو طرح پر ہے، یا تو تعین بندہ کرے یا تعین شارع کی طرف سے آ جائے. جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تعین آ گئی تو اب بندے کی تعین کی کوئی ضرورت نہیں. تعین چاہیے تھی، ہمیں آپ کا حکم بھی تسلیم تھا، لیکن یہاں پر تعین کس کی طرف سے آ گئی؟ شارع اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے تعین آ گئی. اب ہمیں تعین کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، کہ جب شعبان کا مہینہ گزر جائے تو پھر صرف کس کے روزے ہوں گے؟ رمضان ہی کے روزے ہوں گے. معلوم ہوا رمضان میں رمضان ہی کا روزہ ہو سکتا ہے، کوئی اور روزہ؟ تو یہاں روزے متعین شریعت کی طرف سے آ چکے، لہذا اب بندے کی طرف سے مطلق نیت بھی کافی ہے، کیونکہ مطلق نیت بھی کیا ہے؟ تعین نیت کی ہے. تو تعین کسی ایک طرف سے آنی چاہیے تھی بھائی، چاہے اگر شریعت کی طرف سے ہے تو وہی کافی، اور اگر شریعت کی طرف سے نہیں ہے پھر کس کی طرف سے ضروری ہے؟ بندے کی طرف سے ضروری ہے. کفارے میں، نماز میں، فرض نماز میں، قضا روزے میں، وہاں شارع کی طرف سے تعین نہیں تھی. ظہر کے وقت کے اندر آپ ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں اور چیزیں موجود تھیں، شریعت کی طرف سے تعین نہیں تھی، اس لیے بندے کی طرف سے تعین نیت وہاں ضروری تھی. لیکن روزے کے اندر تعین کس کی طرف سے آ چکی ہے؟ شارع کے، رمضان کے روزے میں، تو وہاں وہ تعین ہو چکی ہے، صرف اب مطلق نیت کافی ہے. کفارے کا روزہ جو ہے جس دن آپ رکھنا چاہتے ہیں کفارے کے، بھائی کفارے اس دن آپ قضا کا بھی رکھ سکتے ہیں، آپ نفلی روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، تو وہاں پر مقابل موجود ہے، شریعت کی طرف سے تعین نہیں، تو وہاں بندے کی طرف سے تعین ضروری. اور اسی طرح تو قضا اور کفارے اور نماز میں، جبکہ رمضان کے اندر تعین کس کی طرف سے آ چکی ہے؟ شارع، لہذا مطلق نیت بھی کافی ہے. بہت سمجھ میں آئی. ہم نے ان کی علت بھی تقسیم کی کہ فرض ہونا علت ہے، تعین نیت اس کا حکم ہے، لیکن اس محل خاص میں یعنی رمضان کے روزے میں آپ کہتے ہیں تعین نیت بندے کی طرف سے ضروری، کہ وہ کہے میں صبح کس کا روزہ رکھ رہا ہوں؟ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں ہمیں آپ کا یہ حکم تسلیم نہیں، یہاں مطلق نیت بھی کافی. اور مطلق نیت بھی یہاں کس کی کیوں کافی؟ کیونکہ یہ تعین ہی ہے بھائی، کیونکہ تعین پہلے سے ہی شریعت کی طرف سے آ چکی. بہت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَهُوَ الْتِزَامُ مَا يُلْزِمُهُ الْمُعَلِّلُ بِتَعْلِيلِهِ، وَهُوَ الْتِزَامُ بِقَوْلِ بِمُوجَبِ الْعِلَّةِ کی تعریف کر رہے ہیں. فَقَوْلِ بِمُوجَبِ الْعِلَّةِ جو ہے ہوا التزام, وہ لازم پکڑنا ہے, یعنی اس کا اپنے اوپر بھی لازم کر لینا. ہم نے ان کی علت اور حکم کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا, تو ہم نے بھی اسی چیز کا التزام کیا جس کا انہوں نے لازم کیا تھا. تو یہ قول بھی موجب العلت جو ہے ہوا التزام, وہ لازم پکڑنا ہے, یعنی جو چیز بات انہوں نے کہی ہے اسی کو اپنے اوپر بھی لازم کر لینا. تو ہوا التزام وہ لازم کر لینا ہے, ما اس چیز کو, یلزمہ المعلل جس کو کس نے لازم کیا تھا, معلل نے لازم کیا تھا, بتعلیل ہی کس وجہ سے, اپنی تعلیل کی وجہ سے جس چیز کو معلل نے لازم کیا تھا سائل نے بھی اس کو کیا کر لیا, اس کا التزام کیا اپنے اوپر لازم, یعنی ان کی علت بھی تسلیم, ان کا حکم بھی تسلیم, اختلاف صرف کس میں کیا, محل خاص کے اندر. بھائی یہ مانا ہے کہ وہ لازم پکڑنا ہے اس چیز کو جس کو لازم کیا تھا معلل نے اپنی تعلیل کے ذریعے, مع بقاء الخلاف فی حکم المتنازع فیہ, ساتھ اختلاف کے باقی رہنے کے اس متنازع فی حکم میں, کہ اس متنازع فی حکم اس طریقے پر اس کے علت اور حکم کو تسلیم کر لینا کہ متنازع فی محل میں, اس متنازع فی حکم میں اختلاف باقی رہے. بھائی کا قولہم ای قول الشافعیہ ضمیر کا مرجع بتلایا, جیسے کہ شوافی کا قول ہے, فی صوم رمضان رمضان کے روزے میں, انہ صوم فرض فلا یتعدا الا بتعین النیت, کہ یہ فرض روزہ ہے پس یہ ادا نہیں ہوگا مگر تعین نیت سے ہی, بِأَن يَقُولَ بَعِن طور کے روزہ رکھنے والا یوں کہے, بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِفَرْضِ رَمَضَانَ, کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں, کون سا روزہ, لِفَرْضِ رَمَضَان کے فرض, میں کل کے رمضان کے فرض روزے کی نیت کرتا ہوں, فَأَوْرَدُ الْعِلَّةَ التَّرْدِيَّةَ, پس وہ فریق جو معلل ہیں فریق مخالف, یہ یوں کہیں شوافے لے کر آئے علت تردیہ کو, وہی الفرضیت, اور علت تردیہ کون سی ذکر کی, علت انہوں نے فرضیہ فرض ہونا, لتعین کس کے لیے, تعین کے لیے یعنی اس حکم کے لیے, اس اینما توجد الفرضیت یوجد التعین, اسی کے جہاں بھی فرض ہونا پایا جاتا ہے وہاں تعین پائی جاتی ہے, قصوم القضاء والکفارۃ والصلاۃ الخمس, جیسے کہ قضاء کا روزہ اور کفارے کا روزہ اور پانچ نمازیں, ان سب میں یہ سب فرض ہیں, تو فرضیت پائی گئی, علت پائی گئی, تو حکم آ گیا, کیا حکم تھا, تعین نیت, ونحن ندفعه بموجب علته, اور ہم اس کو دفع کرتے ہیں اس کو, بموجب علته اس معلل کی علت کے حکم سے, اس معلل کی علت کے حکم سے ہم اس کو دفع کرتے ہیں, فنقول ہم کہتے ہیں, عندنا لا يصح الا بتعيين النيه, کہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے مگر کہ ہمارے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے مگر کس کے ساتھ, تعین نیت کے ساتھ ہی, وانما نجوزه بطلاق النیت, اور ہم اس رمضان کے روزے کو جائز قرار دیتے ہیں اطلاق نیت کے ساتھ, الا انه تعین, بنا بر اس کے کہ یہ تعین ہی ہے, ایسلمنا ان تعین ضروری للفرض, یعنی یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ تعین ضروری ہے فرض کے لیے, ولكن تعین نوعان, لیکن تعین دو قسم پر ہے, تعین من جانب العباد قصدا, ایک تو وہ تعین ہے جو بندوں کی جانب سے ہو قصدا ارادتا, ایک وہ تعین ہے جو بندوں کی طرف سے ہو قصدا, وتعین من جانب الشارع, اور ایک وہ تعین ہے جو شارع کی جانب سے ہو, وهذا الاطلاق في حكم التعيين من جانب الشارع, اور یہ اطلاق بھی جو ہے تعین کے حکم میں ہے شارع کی جانب سے, فإنه قال, ایسے کیونکہ شارع فرماتے ہیں, اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان, جب شعبان گزر جائے تو کوئی روزہ نہیں مگر رمضان سے ہی, فإن قال الخصم, پھر اگر فریق مخالف اعتراض کرے, جواب ہم نے دے دیا, پھر بھی اگر فریق مخالف اعتراض کرے کہ ان تعین القصدیہ هو المعتبر عندنا, کہ ہمارے نزدیک تو تعین قصدی ہی معتبر ہے جو ارادے سے ہو, بندہ خود کیا کرے اس کا ارادہ کرے, ہم نے جواب دے دیا, اگر پھر بھی فریق مخالف اعتراض کرے اور کیا کہے ہمارے طرف سے کہ مطلق تعین کافی نہیں بلکہ تعین قصدی ضروری ہے، یعنی جس میں بندے کا ارادہ ہو، یعنی کیوں کہ بندے کی طرف سے تعین ضروری ہے. اگر فریق مخالف کیا اعتراض کرے، تعین قصدی ضروری ہے، وہ معتبر ہے ہمارے نزدیک، کما فی القضاء والکفارتی، جیسے کس میں ہے قضاء اور کفارے، اس میں بندے کی طرف سے تعین قصدی ہوتی ہے. دون تعین مطلقاً، نہ کہ تعین مطلقاً، وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. فنقول، تو ہم کہتے ہیں لا نسلم ان تعین القصدی معتبر، ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ تعین قصدی معتبر ہے. ولا نسلم، اور ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ ان علتہ التعین، علتہ ہے آپ کی کتابوں میں، علتہ نہیں ہونا چاہیے بھائی، علت التعین، یہ اضافت ہو رہی ہے. لا نسلم، ہمیں بات تسلیم نہیں کہ ان علت التعین القصدی فی القضاء والکفارت ہی مجرد الفرضیت، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ تعین قصدی کی علت قضاء اور کفارے میں ہی مجرد الفرضیتی، یہ محض فرض ہونا ہے. آپ نے کیا کہا، معترض نے کیا اعتراض کیا، کہ ہمارے نزدیک مطلق تعین معتبر نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک تعین قصدی معتبر ہے، ارادے کے ساتھ ہو. ہم کہتے ہیں کہ تعین قصدی معتبر نہیں، اور ہم نے، آپ نے کس کو علت بنایا تھا اور کس کو حکم بنایا تھا، فرض ہونے کو علت بنایا تھا اور تعین نیت کو حکم بنایا تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بعض جگہ پر تعین قصدی آئی، کیا آئی بھائی، قضاء کفارے میں، نمازوں میں، کیا ضروری ہے تعین. ہم کہتے ہیں یہاں پر جو تعین قصدی آئی، یہ اس کی علت فرض ہونا نہیں ہے. فرض ہونا علت ہے تعین نیت کی، فرض ہونا علت ہے تعین نیت کی، تو علت ہے، تعین قصدی کی علت نہیں ہے فرض ہونا بھائی. پھر تعین قصدی کی علت کیا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی علت کہ یہاں پر اور مزاحم موجود ہیں، اور مقابل موجود ہیں. یہ علت ہے تعین قصدی کی، کہ چونکہ جس دن آپ قضاء کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں یا کفارے کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ان دنوں میں آپ اور روزے بھی رکھ سکتے ہیں، تو مزاحم موجود ہیں، مقابل موجود ہیں، تو مزاحم اور مقابل کا موجود ہونا یہ علت ہے کس چیز کی، تعین قصدی کی. فرض ہونا یہ علت ہے صرف کس چیز کی، تعین نیت کی علت تو ہے، تعین قصدی کی نیت نہیں. تعین قصدی کی علت کیا ہے کہ یہاں پر مقابل موجود ہے. آپ ظہر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو تعین قصدی ضروری ہے، لیکن اس کی وجہ فرض ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ تعین قصدی کی علت کیا ہے، مقابل. اسی وقت میں آپ چاہیں نفل پڑھ لیں، شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، آپ چاہیں قضا نمازیں پڑھ لیں، صورت سمجھ میں آ گئی. تو تعین قصدی کی علت فرضیت نہیں ہے، بلکہ تعین قصدی کی علت کیا ہے، مزاحم اور مقابل کا موجود ہونا. یہاں اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں چونکہ اسی جنس کی، اس لیے تعین قصدی ضروری. رمضان کے اندر اور چیزیں اس جنس کی آ ہی نہیں سکتی، اور کوئی روزہ آ ہی نہیں سکتا، بلکہ کون سا رکھنا پڑے گا، رمضان ہی کا، اس لیے وہاں تعین قصدی نہیں ضروری، اور یہاں پر تعین قصدی ضروری ہے. تو کہتے ہیں ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ تعین قصدی معتبر ہے. ولا نسلم، اور ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ ان علت التعین القصدی فی القضاء والکفارت ہی مجرد الفرضیت، کہ تعین قصدی کی علت قضاء اور کفارے میں ہی مجرد الفرضیت، یہ محض فرضیت ہے. بل کون وقت ہی صالحا لانواع الصیامات، بلکہ اس وقت کا صالح ہونا اور قسم کے روزوں کے لیے، چونکہ وہ وقت اور قسم کے روزوں کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں آپ کیا کرنے لگے ہیں، کفارے یا قضاء کا روزہ رکھ رہے ہیں، یہ وقت صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں اور روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں. یعنی یہاں پر مقابل اور مزاحم موجود ہیں، تو یہ مزاحم اور مقابل کا موجود ہونا یہ علت ہے کس چیز کی، تعین قصدی کی. بخلاف رمضان, بخلاف رمضان کے فإنہ متعین, کیونکہ وہ متعین ہے. کل متوحد فی المکان یصاب بمطلق اسمہ, جیسے کل متوحد ایک اکیلا شخص ہو, فی المکان کسی کمرے کسی جگہ میں, یصاب اس تک پہنچا جائے گا بمطلق اسمہ, مطلق اس کے مطلق اسم کے ذریعے. نام لینے کے تعین کی نہیں ضرورت, تعین کی نہیں ضرورت. ایک کمرے میں ایک ہی آدمی ہے, آپ پوچھتے ہیں باہر سے کوئی آدمی ہے تو آپ کو فوراً وہ بتلا دے گا کہ آدمی اندر موجود ہے. مطلق علم نہیں لیا, نام اس کا نہیں لیا فلاں یا فلاں ابن فلاں, لیکن تو یہاں پر مطلق اسم کافی ہے. اسی طرح روزے میں بھی اور کوئی مقابل نہیں تو مطلق نیت کیا ہے, کافی ہے. یہاں صرف آپ نے کہا آدمی ہے, اس نے کہا جی ہے, فوراً آپ کو پتا لگ گیا. لیکن اگر کمرے میں آٹھ دس آدمی ہیں اور آپ کس کو بلانا چاہتے ہیں, زید کو بلانا چاہتے ہیں, تو پھر آدمی ہے کہنے سے کو پتا نہیں چلے گا. وہاں کیا ضروری, باقاعدہ اس کی تعین ضروری کہ زید ہے یا زید نہیں. تو معلوم ہوا جیسے یہاں پر ظاہری مثال میں بات واضح ہو گئی, جہاں مقابل نہیں ہوتا وہاں مطلق اسم کافی, جہاں مقابل موجود ہیں وہاں تعین ضروری. تو یہاں پر بھی جب رمضان کے روزے میں مقابل کوئی نہیں تو مطلق نیت کافی, اور روزوں کے اندر یا نمازوں کے اندر مقابل موجود تو وہاں تعین نیت, تعین قصدی ضروری ہے. وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْاعْتِرَاضَ أَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ, اور ذکر نہیں کیا اس اعتراض کو اہل مناظرہ نے. اہل مناظرہ نے بھائی وہ علم جو اخذ کیا گیا اسی علم اصول فقہ کی بحث سے, علم مناظرہ, ان اہل مناظرہ نے اس اعتراض کو ذکر نہیں کیا. اب اس سے کیا مراد ہے, کون سا اعتراض؟ ایک تو یہ دو تین سطریں اوپر آیا, فَإِنْ قَالَ الْخَصْمُ, اگر فریق مقابل یہ کہے مخالف یہ کہے, ایک تو یہ اعتراض, اور ایک یہ جو بحث ہم پڑھ رہے ہیں, بحث کس چیز کی ہے؟ قیاس کو دفع کرنے کے طریقے, قیاس پر اعتراض کرنے کے طریقے. تو یہ پہلا اعتراض جو کیا ذکر کر رہے ہیں, قول بموجب العلم. اب اس سے کیا مراد ہے, یہ والا اعتراض جو اوپر آیا فَإِنْ قَالَ الْخَصْمُ, یا قول بِمُوجَبِ الْعِلَّتِ والا اعتراض؟ محشی اس کے اوپر دیکھیں دو نشان ہوں گے, ایک نے لکھا ہے قول بِمُوجَبِ الْعِلَّتِ والا اعتراض, اس کو اہل مناظرہ نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا. دوسرا حاشیے والا نیچے لکھتے ہیں فَإِنْ قَالَ الْخَصْمُ, یہ والا اعتراض مراد ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی بظاہر یہی نظر آتا ہے, بھائی ظاہر یہی ہے کہ یہ حاضر اعتراض سے قول بموجب العلت مراد ہے. یہ جو قول بموجب العلت ہے یہ آپ معلل پر اعتراض کر رہے ہیں نا, اس کے حکم کو تسلیم نہیں کر رہے. یہ والا اعتراض جو ہے یہ قول بموجب العلت, اس کو اہل مناظرہ نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا. بھائی یہ مراد ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی, اور اس پر ایک قرینہ بھی ہے آگے ایک صفحے بعد آ رہا ہے. وفساد الوضع متن ہے بھائی, وفساد الوضع اسی سے اسی میں نچلی سطر میں آ رہا ہے. وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ, اس کو اہل مناظرہ نے ذکر, فساد الوضع جو ہے اس کو اہل مناظرہ نے ذکر نہیں کیا. متن مل گیا بھائی فساد الوضع والا, اسی کے نیچے کیا لکھا ہے, وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ نے اس کو ذکر نہیں کیا. اس میں تو دیکھو کس کی طرف واضح اشارہ ہے, فساد وضع کو اہل مناظرہ نے ذکر نہیں کیا. معلوم ہوا یہاں پر بھی جو اشارے بتلا رہے ہیں وہ متن کی بات ہی کر رہے ہیں کہ علم مناظرہ والوں نے اس قول بموجب العلت کو ذکر نہیں کیا. بھائی تو کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْاعْتِرَاضَ أَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ, اور ذکر نہیں کیا اس اعتراض کو. یہ ہے بھائی مناظرے کی کتابوں کی تحقیق کی جائے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی ولم یذکر ھذا الاعتراض اہل المناظرۃ اور ذکر نہیں کیا اس اعتراض کو اہل مناظرہ نے، لانہ سطحی کیونکہ یہ اعتراض سطحی ہے ظاہری ہے یعنی سرسری ہے، یہ اعتراض کس قسم کا ہے؟ سرسری اعتراض ہے، لا يبقى بعد الدقت وتعيين المبحث، یہ اعتراض باقی نہیں رہتا دقت گہرائی کے بعد، وتعيين المبحث اور جائے بحث کی تعین کے بعد، جب کس سلسلے میں بحث کرنی ہے، بھائی دو فریق جمع ہوئے انہوں نے آپس میں مناظرہ کرنا ہے تو پہلے متعین کریں گے کس چیز کے بارے میں بحث کرنی ہے، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جب وہ بحث کی جگہ متعین ہو جائے اور گہرائی میں چلے جائیں تو پھر یہ اعتراض باقی ہی نہیں رہتا، بھائی بات کھل کر خود ہی سامنے آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ فریق مخالف کا مذہب ذرا غور کرنے سے پتہ چل گیا کہ وہ درست نہیں ہے، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ فَإِنَّ اسْتِفْسَارَ الْمُدَّعَى عِنْدَهُمْ وَبَيَانَهُ بَعْدَ الطَّلَبِ وَاجِبٌ، کیونکہ مدعا کے بارے میں پوچھنا، مدعا یعنی دعویٰ، استفسار پوچھنا، کیونکہ دعوے کا پوچھنا عِنْدَهُمْ اہل مناظرہ کے نزدیک، وَبَيَانَهُ بَعْدَ الطَّلَبِ وَاجِبٌ اور پھر اس کو بیان کرنا طلب کے بعد یہ واجب ہوتا ہے۔ مناظرے میں کیا واجب ہوتا ہے؟ کہ دعویٰ پوچھا جائے، کیا دعویٰ ہے آپ کا، اور جب پوچھا گیا تو طلب کی گئی، اور طلب کے بعد اب اس کو دوسرے معلل پر اس کو بیان کرنا واجب ہوتا ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فن استفسار المدعى عندهم وبيانه بعد الطلب واجب، کیونکہ دعوے کا پوچھنا اہل مناظرہ کے نزدیک اور پھر اس کو بیان کرنا طلب کے بعد یہ واجب ہوتا ہے۔ فلا يقبله قط، تو وہ کبھی بھی اس بات کو معلل قبول نہیں کرے گا، معلل کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ وہ اتنی کمزور، وہ اتنا کمزور دعویٰ کر دے کہ ذرا گہرائی میں جائیں تو وہ اعتراض، وہ اس کا مذہب کیا ہو جائے؟ باطل ہو جائے، اس پر اعتراض ہو اور فوراً ہی وہ رد ہو جائے، وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا، اس طرح کا وہ دعویٰ کبھی کرے گا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مناظرے میں تو دونوں طرف سے دلائل آئیں گے نا، تو وہ کوئی قوی بات لے کر آئے گا مقابلے میں، ہلکی کمزور سی بات تو نہیں لے کر آئے گا جس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہ اعتراض سرسری سا ہے، یعنی ذرا گہرائی میں جائیں تو یہ اعتراض رہتا ہی نہیں، بات خود ہی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ دوسرے کا دعویٰ صحیح نہیں، تو مقابل کبھی بھی اس قسم کا ہلکا اور کمزور دعویٰ کرے گا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ اس طرح کا سرسری سا دعویٰ کرے اور پھر سرسری سے اعتراض سے ہی اس کی بات باطل ہو جائے، اس کا دعویٰ باطل ہو جائے۔ والممانعات، جی یہ دوسری قسم آ گئی بھائی، علت تردیہ کی دفع کے کئی طریقے ہیں، بتایا تھا چار طریقے ہیں، پہلا کیا تھا؟ قول بموجب العلت، دوسرا ہے ممانعت۔ ممانعت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی عدم قبول السائل، یہ سائل کا قبول نہ کرنا، سائل کون؟ اعتراض کرنے والا، پہلے بیان کر چکا ہوں، اعتراض کرنے والے کا قبول نہ کرنا، کس چیز کو قبول نہ کرنا؟ مقدمات دلیل المعلل، معلل کی دلیل کے مقدمات کو، معلل کی دلیل کے مقدمات کو، کلہا اور بعضہا، سب کے سب مقدمات کو یا اس کے بعض مقدمات کو، بالتعین والتفصیل، تعین اور تفصیل کے ساتھ۔ بھائی دیکھیے، معلل جو ہے وہ حکم کی علت بیان کر رہا ہے کہ یہ علت ہے اور یہ اس کا حکم، تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ دلیل ذکر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دلیل ذکر کرے گا، صغرا کبرا ملائے گا اور نتیجہ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ تو ممانعت اس چیز کا نام ہے کہ وہ جو معلل نے دلیل پیش کی اس کے بعض مقدمات یعنی صغرا یا کبرا ان کو نہ ماننا، یا سارے مقدمات یعنی سارے صغرا اور کبرا دونوں ہی کو نہ ماننا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی ہے کہ قبول سائل کا قبول نہ کرنا معلل کے دلیل کے مقدمات کو کلہا او بعضہا سب کو یا بعض کو بتعین تعین کے ساتھ یعنی تعین کے ساتھ کہ میں فلاں مقدمے کو آپ کے تسلیم نہیں کرتا مثلا صغرا کو تسلیم نہیں کرتا میں یا میں کبرا کو تسلیم نہیں کرتا والتفصیل اس کا تعلق کلہا سے ہے یا تفصیل کے ساتھ یعنی صغرا کو بھی نہیں کرتا میں آپ کے کبرا کو بھی تسلیم نہیں کرتا بھائی تفصیل کے ساتھ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی یہ جو تعین ہے اس کا تعلق بعضہا سے ہے اور یہ جو والتفصیل آیا اس کا عطف تعین پر ہے اور اس کا تعلق کلہا سے ہے کس سے ہے کلہا دیکھیے سائل معلل کے دلیل کے بعض مقدمات کو تسلیم نہیں کرے گا یا سارے بعض کو مثلا تسلیم نہیں کرتا صغرا کو تسلیم نہیں کرتا اس کا انکار کرتا ہے تو بتعین کا تعلق کس سے ہے بعضہا سے تو دیکھو انکار کس کا کر رہا ہے صغرا کا تعین کے ساتھ یہ والا مقدمہ ہمیں ہمیں تسلیم نہیں یا کس کا انکار کرتا ہے کبرا کا کہ تعین کے ساتھ یہ والا مقدمہ ہمیں تسلیم نہیں اور تفصیل کا تعلق ہے کلہا سے کہ معلل کی ساری مقدمات ہیں ان کا کیا کر دیتا ہے انکار تفصیل کے ساتھ کہ سارے مقدمات ہمیں آپ کے تسلیم نہیں ہم اس کو انکار کرتے ہیں وہی اربعۃن اور یہ چار ہیں بھائی ممانعات کتنی قسم پر ہے چار قسم پر بالاستقراء استقراء کی وجہ سے استقراء کہتے ہیں تلاش و جستجو ہم نے تلاش کیا تحقیق کی تو ممانعات کی کتنی قسمیں ملیں چار قسمیں ملی ہو سکتا ہے اور بھی ہوں لیکن ہمیں کتنی ملی ہیں چار ہی ملی ہیں ان چار کو ذکر کریں گے ممانعات نام سے ظاہر ہے منع سے ہے منع انکار کرنا تو جو معلل نے دلیل ذکر کی اس کے سارے مقدمات کا انکار کرنا یا بعض مقدمات کا انکار کرنا تو کہتے ہیں یہ ممانعات چار قسم پر ہے استقراء کے ذریعے لانھا اما ان تکون فی نفس الوصف کیونکہ یہ ممانعات یا تو نفس وصف میں ہوگا ممانعات کس میں ہوگی نفس وصف میں یعنی علت میں وصف سے کیا مراد ہے علت بھائی علت کا آپ انکار کرتے ہیں کہ علت یہ نہیں ہے بلکہ علت دوسری چیز ہے ایک علت تھی ایک اس کا حکم تھا معلل نے دلیل پیش کی کہ یہ علت ہے اور یہ اس کا حکم ہم نے کس چیز کا انکار کیا علت کا انکار کر دیا کہ یہ علت نہیں ہے بلکہ علت دوسری چیز ہے تو کہتے ہیں لیا نہا ایمان تکون فی نفس الوصف اسی کیونکہ وہ مانعت یا تو وہ نفس وصف میں ہوگی اعلان اسلم ان هذا الوصف الذي تدعيه وصفا یعنی ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ یہ وصف جس کا آپ نے دعویٰ کیا ہے وصف ہونے کا علت یہ کیا ہو علت ہو یہ خبر ہے انا کی ان هذا الوصف الذي تدعيه وصفا علت ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ یہ وصف جس کے آپ نے وصف ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ علت ہے بل العلت شیء آخر بلکہ علت دوسری چیز ہے کقول شافعی رحمہ اللہ جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے فی کفارۃ الافطار افطار کے کفارے میں افطار روزہ توڑنا روزہ توڑنے کے کفارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہا عقوبۃ متعلقۃ بالجماع کہ یہ سزا ہے یہ کفارہ افطار کیا ہے یہ سزا ہے متعلقۃ بالجماع کس کے ساتھ یہ متعلق ہے کس سے تعلق ہے اس کا جماع سے صحبت کرنے سے کوئی صحبت کرے گا روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تو اس پر کفارہ آئے گا تو معلوم ہوا یہ اس کفارہ یہ جو سزا ہے اس کا تعلق انہوں نے کس سے جوڑ دیا جماع سے یعنی اس کی علت جماع کو بنایا اور اس کا مطلب ہے کوئی شخص جان بوجھ کر روزے میں کھا لے یا جان بوجھ کر روزے میں پی لے اس پر کفارہ نہیں آئے گا قضا تو آئے گی کفارہ نہیں آئے گا کیونکہ کفارے کا تعلق تو ان کے نزدیک کس سے ہے جماع سے ہے فلا تکون واجبتن فی الاکل والشرب، تو پس کفارہ واجب نہیں ہوگا کھانے اور پینے کی صورت میں. فنقول، پس ہم کہتے ہیں لا نسلم، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ ان العلت فی الاصل ہی الجماع، کہ علت اصل کے اندر یہ جماع ہے. بل الافطار عمدن، بلکہ علت کیا ہے؟ جان بوجھ کر روزہ توڑنا علت ہے. جس صورت میں بھی جان بوجھ کر روزہ توڑا تو کفارہ آئے گا، چاہے صحبت کی صورت میں، چاہے کھانے کی صورت میں، چاہے پینے، کیونکہ ان سب میں کیا پایا جا رہا ہے؟ جان بوجھ کر روزہ توڑنا پایا جا رہا ہے. وَهُوَ حَاصِلٌ فِي الْأَقْلِ وَالشُّرْبِ اَيْضًا، اور یہ افطار عمدن یہ تو حاصل ہو جاتا ہے کھانے اور پینے میں بھی. بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ النَّاسَ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِعَدَمِ الْإِفْطَارِ. دلیل اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس دلیل کے ساتھ کہ أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ ان بدلیل انہ، دلیل کی اضافت ہو رہی ہے آگے، انہ لو جامع کی طرف بھائی، اور یہ اضافت بیانی ہے. اضافت بیانی کس کو کہتے تھے؟ جس میں مضاف الیہ مضاف کا بیان کرتا ہے آگے، وہ دلیل کی وجہ سے. وہ دلیل کیا ہے؟ انہ، آگے دلیل شروع ہو گئی بھائی، وہی تفصیل اسی کے بیان آ گیا، دلیل ہی ہے آگے بھائی. اس دلیل کی وجہ سے کہ اگر کوئی شخص صحبت کر لے ناسین بھول کر، تو لا یفسد صومہ، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا. لعدم الافطار، کیونکہ افطار قصدان نہیں پایا گیا. تو معلوم ہوا ہماری علت صحیح ہے، جو ہم نے کہا کہ کفارے کی علت کیا ہے؟ افطار عمدن ہے، افطار عمدن اس کی علت ہے. اور آپ نے علت کس کو بنایا تھا؟ جمع کو. اب حالانکہ بھول کر کوئی جمع کر لے، اسے روزہ بیچارے کو یاد ہی نہیں تھا، تو یہاں اس پر کفارہ نہیں آتا، آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ علت تو پائی جا رہی ہے جمع والی. او فی صلاحیتہ للحکم مع وجودہ، یا اس وصف کی، یا وہ ممانعت ہوگی کس چیز کے اندر؟ فی صلاحیتہ للحکم، اس وصف کے حکم کے صلاحیت رکھنے میں، اس وصف کے حکم کی صلاحیت رکھنے کی ممانعت ہوگی، کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ آپ کی علت اس حکم کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی آپ کی علت کی یہ اس حکم کے لیے علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ اعتراض ہوگا. کیا اعتراض ہوگا؟ آپ کی علت اس حکم کی علت بننے کے، یوں کہیں آپ کا بتلایا ہوا وصف، جس کو وہ علت بنایا تھا معلی نے، آپ کا بتلایا ہوا وصف اس حکم کے لیے علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مع وجود ہی، باوجود اپنے پائے جانے کے، موجود ہو بھی تو بھی یہ اس حکم کے لیے علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. عبارت سمجھ میں آئی؟ او فی صلاحیت ہی، اس کا عطف ہے فی نفس الوصفی، اس کو ہٹائیں ذرا، اس کی جگہ اس کو رکھیں. لانہا اما ان تکون فی صلاحیتہ للحکم مع وجودہ، اس لیے کیونکہ وہ ممانعات یا تو کس چیز کے اندر ہوگی؟ حکم کے لیے اس وصف کی صلاحیت رکھنے میں ہوگی، باوجود اس وصف کے پائے جانے کے. اے لا نسلم ان ھذا الوصف صالح للحکم، یعنی یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ یہ وصف صلاحیت رکھتا ہے اس حکم کی، مع کونہ موجودن، باوجود اس وصف کے پائے جانے کے. کقول شافعی فی اثبات الولایت علی البکری، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے باکرہ پر ولایت کے ثابت کرنے میں. بھائی ہمارے نزدیک جو صغیرہ ہے، نابالغہ ہے، اس پر ولی کو ولایت حاصل ہوتی ہے نکاح کی. ولی اس کا جہاں چاہے کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کروا سکتا ہے. اور اس کی علت کیا؟ ہمارے نزدیک صغر ہے، نابالغ ہونا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صغر نہیں ہے، بلکہ اس کی علت بکر ہے، باقرہ ہونا ہے، باقرہ ہونا. تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں. کقول شافعی فی اثبات الولایت علی البکری، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے باقرہ پر ولایت کے ثابت کرنے میں، کہ انہا باکرتن جاہلتن بی امر نکاحی، کہ یہ باکرہ ہے نکاح کے معاملے سے نواقف ہے، لعدم الممارست بالرجال، بوجہ مردوں کا تجربہ نہ ہونے کے، اس کو مردوں کا کوئی تجربہ نہیں، یہ نکاح کے معاملے سے جاہل ہے باکرہ ہے، اس وجہ سے اس پر ولی کو ولایت حاصل ہوگی، فیولا علیہا، لہذا اس پر ولایت دی جائے گی، اس پر ولایت حاصل ہوگی، فنقول، بس ہم کہتے ہیں لا نسلم ان وصف البکارت صالح لہذا الحکم، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ بکارت کا وصف وہ اس حکم کی صلاحیت رکھے، لانہ لم یظہر له تاثیر فی موضع آخر، اس لیے کیونکہ اس بکارت کی تاثیر کسی دوسرے محل پر ظاہر نہیں ہوئی، کہیں اور ہمیں دکھائیں کہ بکارت کی تاثیر ظاہر ہوئی ہو، اس قسم کے حکم میں کہیں اور بکارت مؤثر ہوئی ہو اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، بل صالح لہو ہو الصغر، بلکہ اس کے حکم کے صلاحیت کس میں ہے، اس کے لیے صالح جو ہے وہ صغر ہے، نابالغ ہونا ہے، اور وہ وصف مؤثر ہے، اس کا مؤثر ہونا دوسری جگہ پر بھی ثابت ہے، اسی صغر کی وجہ سے نابالغ کے مال میں ولایت حاصل ہوتی ہے، اسی صغر کی وجہ سے، جب اسی صغر کی وجہ سے مال میں ولایت حاصل ہو جاتی ہے بالاتفاق آپ کے نزدیک بھی اور ہمارے، نابالغ یا نابالغہ کے مال میں ولی کو ولایت حاصل ہوتی ہے آپ کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی، اور اس کی وجہ کیا ہے، صغر ہے، آپ بھی تسلیم کرتے ہیں وہاں صغر کی وجہ سے مال میں ولایت حاصل ہے، تو لہذا یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے، علت صغر ہی کو ہونا چاہیے، کیونکہ صغر کا مؤثر ہونا آپ بھی تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ بکر کا مؤثر ہونا آپ نے کہیں پر بھی ہمیں نہیں دکھایا، کوئی اور مقام نہیں جہاں یہ مؤثر ہو، تو جب صغر مال کے اندر مؤثر ہے مال کے معاملے میں، تو جان کے معاملے میں بھی اسی کو مؤثر ہونا چاہیے، او فی نفس، اچھا بھائی یہاں کیا آیا، ممانعت چار قسم پر ہے، پہلی قسم کیا بیان کی، نفس وصف کا انکار کرنا کہ علت یہ نہیں ہے، دوسرا کیا ہے، فی صلاحیتہ للحکم، یہ کہنا کہ یہ علت اس حکم کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو بظاہر دونوں ایک ہی معلوم ہوتے ہیں، پہلے میں بھی علت کا انکار ہے دوسرے میں بھی علت کا انکار ہے، انہوں نے علت بکارت کو بنایا نا، ہم نے کہا یہ صلاحیت نہیں رکھتی، تو علت ہی کا انکار ہے، تو بظاہر دونوں ایک معلوم ہوتے ہیں، اور حالانکہ یہ تو دو الگ الگ قسمیں ہیں، تو جواب یہ کہ بھئی پہلے میں نفس سے علت کا انکار تھا، چاہے وہ علت تردیہ ہو چاہے علت مؤثرہ، نفس سے علت کا انکار، دوسرے میں علت مؤثرہ ہونے کا انکار کیا کہ یہ علت مؤثرہ نہیں ہے، اس لیے علت نہیں ہے، بھئی فرق سمجھ میں آیا، او فی نفس الحکم، یا ممانعت کس میں ہوگی، نفس حکم میں، کہ یہ حکم ہمیں تسلیم نہیں آپ کا، اے لا نسلم ان ہذا الحکم حکم، کہ یعنی یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ یہ حکم حکم ہے، بل الحکم شیء آخر، بلکہ حکم دوسری چیز ہے، کا قول شافعی فی مسح الراس، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے مسح راس کے بارے میں، کہ انہ رکن فی الوضوء، کہ مسح راس کیا ہے، یہ وضو میں رکن ہے، فرض ہے، فیسن تسلیسہ، لہذا مسنون ہے اس کی تسلیس، مسا وضو کا رکن ہے، وضو میں فرض ہے، لہذا اس کے اندر بھی تین مرتبہ کرنا مسنون ہوگا، مسا کتنی مرتبہ کرنا مسنون ہوگا، تین مرتبہ کرنا مسنون ہوگا، کا غسل الوجہ، جیسے کہ چہرے کا دھونا، چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے، اور اس میں مسنون کیا ہے، کتنی مرتبہ پھر دھویا جائے، تین مرتبہ، تو ایک ہے فرض اور ایک ہے سنت، تو تسلیس کو انہوں نے حکم بنایا، علت کس کو قرار دیا، رکنیت کو، کس کس کو، کہ چہرے چہرے کا دھونا یہ رکن وضو ہے، اور رکن وضو کا حکم کیا ہے؟ اس میں تسلیس مسنون ہے، جو بھی رکن ہوگا اس میں تسلیس مسنون ہے، چنانچہ مسا بھی کیا ہے؟ رکن ہے، لہذا اس میں بھی تسلیس مسنون ہوگی، یعنی مسا میں بھی سنت ہے تین دفعہ کیا جائے۔ تو علت کیا بیان کی؟ رکن ہونا، اور حکم کیا بیان کیا؟ تسلیس، بھائی تسلیس۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ کس کا انکار کرنا ہے اب بھائی؟ حکم کا، حکم کا تو یعنی تسلیس کا۔ ہم کہتے ہیں کہ رکن ہونا جو ہے اس یہ علت تسلیس کی نہیں ہے، بلکہ رکن ہونا یہ علت ہے اکمال کی۔ ہمیں حکم نہیں تسلیم بھائی، تسلیس نہیں حکم بلکہ اکمال حکم ہے۔ رکن ہونا علت ہے، لیکن آپ نے کس چیز کی بنایا علت؟ تسلیس کی۔ ہمیں آپ کا یہ حکم تسلیس تسلیم نہیں، بلکہ حکم کیا ہے؟ اکمال حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے، یہ جو سنتیں ہیں یہ مکملات فرائض ہوتی ہیں۔ سنتیں کیوں ہیں؟ ان کے لیے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے تاکہ فرض اچھی طرح پورا ہو جائے۔ فرض بھئی آپ وضو کرتے ہیں، وضو میں کچھ سنتیں ہیں کچھ فرض ہیں، یہ سنتیں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ فرض اچھی طرح اس کی تکمیل ہو جائے، تو یہ سنتیں مکملات ہوتی ہیں، مکملات۔ اور یہاں پر تکمیل اکمال کیسے ہوگا؟ اکمال، اکمال کا معنی ہے پورا کرنا، پورا کرنا، بلکہ یوں کہیں آسان لفظوں میں اچھی طرح کر لینا۔ کیا معنی ہے؟ اچھی طرح کر لینا۔ تو ہم کہتے ہیں رکن ہونا، فرض ہونا یہ علت ہے اچھی طرح کرنے کی، نہ کہ تسلیس کی۔ جب ایک چیز فرض ہے تو اس میں مسنون کیا ہوگا؟ اچھی طرح کر لو، تسلیس مسنون نہیں۔ اور اچھی طرح کرنا کس طرح ہوگا؟ ایک صورت یہ کہ اسی محل فرض میں فعل کو لمبا کر دو، اسی محل فعل میں، اس محل فرض کے اندر رہتے ہوئے فعل کو کیا کر دو؟ لمبا کر دو۔ اور اگر لمبا کرنا ممکن نہیں پھر تین دفعہ کر لو۔ مثلا دیکھیے بھائی، توجہ ہے سبق کی طرف، چہرے میں فرض مقدار کتنی؟ سارے چہرے کا دھونا۔ جب ایک دفعہ آپ نے اچھی طرح چہرے کو دھویا، فرض ادا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ فرض ادا ہو گیا۔ اب سنت کیا ہے؟ اچھی طرح کر لو۔ کیا کر لو؟ اچھی طرح۔ کس طرح ہوگا؟ محل فرض کے اندر رہتے ہوئے فعل کو اور لمبا کر دو، خوب اچھی طرح کر لو۔ محل فرض کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں رہنا۔ یا دوسری مثال لو بازو والی بھائی، بازو کتنا دھونا فرض ہے غسل میں ہاتھ کا؟ کوہنی تک، کوہنی سمیت بھائی۔ آپ ایک دفعہ جب آپ نے کوہنی تک دھو لیا، فرض پورا ہو گیا۔ اب سنت کیا ہے؟ اچھی طرح کرنا۔ کیا مطلب اچھی طرح کرنا؟ اسی فرض محل کے اندر رہتے ہوئے فعل کو اور لمبا کر دو۔ آپ اسی محل کے اندر رہتے ہوئے اور تو دھونے کا فعل لمبا ہو نہیں سکتا، یہ ہو سکتا ہے کوہنی سے بھی اوپر کی طرف آپ دھونا شروع کر دیں، کندھے تک دھو لیں، لیکن یہ آپ محل فرض میں رہے یا باہر چلے گئے؟ محل فرض کے اندر رہتے رہنا ہے، اسی فرض کو اچھی طرح کرنا ہے نا، اور اسی فرض کے اندر فعل کو آپ اچھی طرح کر لو، یعنی اس کو لمبا کر لو۔ اور اس کی یہی صورت ہے کہ کیا کیا جائے پھر، اس کو تین دفعہ کر لیا جائے۔ تو اصل سنت تسلیس نہیں ہے بلکہ اکمال ہے، اچھی طرح کرنا ہے، لیکن وہ اکمال یہاں پر ہو ہی کس طرح سکتا ہے؟ تسلیس کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور جہاں پر تسلیس کے بغیر ہو سکتا ہے وہاں تسلیس مسنون ہی نہیں ہے، اچھی طرح کرنا مسنون ہے۔ اور سر سر کے اندر مسح کا حکم دیا گیا اور سر کا مسح فرض ہے، تو اس کے اندر سنت کیا ہوگی؟ اکمال، کیا مانا؟ پورا کرنا، یعنی اچھی طرح کر لو، محل فرض کے اندر رہتے ہوئے فعل کو ذرا لمبا کر دو، یعنی مسح کو ذرا لمبا کر دو، اور محل مسح کون سی جگہ ہے؟ سر. اس میں فرض مقدار کتنی ہے؟ ناسیہ یا چوتھائی سر؟ چوتھائی سر کا مسح کر لیا، یہ تو فرض ادا ہو گیا، اب سنت کیا ہے؟ اچھی طرح ادا کر لو، یعنی اسی مسح کے فعل کو لمبا کر دو محل مسح کے اندر رہتے ہوئے، اور وہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پورے سر کا مسح کر لو. کیا کر لو؟ پورے سر کا مسح کر لو. تو دیکھو یہاں اصل مسنون کیا ہے؟ فعل کو لمبا کرنا مسنون ہے، اور وہ فعل کا لمبا کرنا وہ چہرے کے اندر تو کس طریقے پر وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہاں کیا صورت ہوگی؟ وہاں اس لیے تثلیث کی صورت اختیار کرنا پڑی، جبکہ اصل تثلیث مسنون نہیں ہے. مسنون کیا ہے؟ اچھی طرح کرنا، اور وہ اچھی طرح مسا کے اندر کس طرح ہوگا؟ پورے سر کا مسا کر لیا جائے. دیکھو محل فرض ہی کے اندر رہے، سر کا مسا فرض تھا نا، ہم سر ہی میں رہے، مسا کرتے ہوئے سر سے باہر نہیں نکلے. ہاں کیا کر لیا؟ اسی محل فرض میں مسا کو لمبا کیا اور پورے سر کا مسا کر لیا. بھائی صورت سمجھ. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو ایک یا تین بالوں پر مسا فرض ہے، تو ان کے نزدیک بھی اسی طرح کیا ہو سکتا ہے؟ فیل کو مسا کو لمبا کیا جا سکتا ہے، پورے سر کا مسا کر لیا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو انہوں نے کہا تھا کہ رکن ہونا یہ علت ہے کس چیز کی؟ تثلیث کی. ہم نے کہا کہ رکن ہونا یہ علت تثلیث کی نہیں ہے، بلکہ کس کی ہے؟ اکمال کی ہے، کہ اکمال مسنون ہونا چاہیے، تثلیث مسنون نہیں. بھائی تو ہم نے ان کے حکم تثلیث کا مسنون ہونے کا انکار کیا، اور کیا کہا؟ حکم تثلیث کا مسنون ہونا نہیں، بلکہ حکم کیا ہے؟ اکمال کا مسنون ہونا حکم ہے. کا قول شافعی فی مسح راسی، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے مسح راس میں کی نہ رکن فی الوضو، کہ وہ جو مسح راس یہ رکن ہے وضو میں، فیسن تثلیث، پس مسنون ہوگی اس کی تثلیث. کا غسل الوجہ، جیسے کہ چہرے کا دھونا، کہ اس کے اندر بھی تثلیث مسنون ہے. فنقول، ہم کہتے ہیں لا نسلم، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ ان المسنون فی الصلاۃ تثلیث، کہ مسنون جو ہے وضو کے اندر تثلیث ہے. بل الاکمال، بلکہ مسنون کیا ہے؟ اکمال ہے. بعد تمام الفرض، فرض کو پورا کرنے کے بعد پہلے کیا کیا جائے؟ فرض کو پورا کیا جائے، اس کے بعد اکمال کیا جائے، پورا کیا جائے اچھی طرح. ففی الوجہ، پس چہرے کے اندر، لمستعب الفرض، جب فرض کا استعاب کر لیا گیا، استعاب کا معنی گھیر لینا، جب فرض کو پوری طرح گھیر لیا گیا، سیر الی التثلیث، یا یوں کہیں لمستعب الفرض، جب فرض نے استعاب کر لیا، لما فرض نے ہی پورے چہرے کو گھیر لیا، یعنی گھیر لیا، لمستعب الفرض، جب فرض نے استعاب کر لیا، پورے چہرے کو گھیر لیا، تو سیر الی التثلیث، تو کس کی طرف رجوع کیا گیا؟ تثلیث کی طرف. وہ پھر راس، اور راس میں لم یستعب الفرض، جب استعاب نہیں کیا فرض نے، الراس کس کا؟ سر. فرض مقدار تو کتنی تھی مسا میں؟ چوتھائی سر. تو فرض مقدار، فرض نے تو استعاب نہیں کیا سر کا، تو سیر الی الاکمال، تو وہاں رجوع کس کی طرف کیا جائے گا؟ اکمال کی طرف، کہ پورے سر کا مسا کر لو. فیکون ہوا سنت دون تثلیث، تو یہ سنت ہوگی نہ کہ تثلیث، یعنی اکمال سنت ہوگی. یہ تو پہلی قسم تھی ممانعات کی، حکم کے اندر کس کا انکار کیا جائے؟ نفس حکم کا. او فی نسبتی ہی الی الوصفی، یا اس حکم کے وصف کی طرف نسبت میں ممانعات ہوگی. وصف سے کیا مراد ہے؟ علت. اس حکم کی علت کی طرف جو نسبت کی ہے، اس کا انکار کیا جائے گا. معلل نے کیا کیا ہے؟ ایک علت بنائی، ایک اس کا حکم ثابت کیا. ہم حکم کا انکار کرتے ہیں، پہلی صورت کیا ذکر کی؟ نفس سے حکم کا انکار کر دیا، ہمیں آپ کا یہ حکم تسلیم نہیں، ہمیں تسلیس کا مسنون ہونا تسلیم نہیں. دوسری قسم کہ اس یہ جو اس حکم کی اس علت کی طرف آپ نے نسبت کی ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، بلکہ اس علت کا یہ حکام نہیں ہے، بلکہ اس کا حکام دوسرا ہے بھائی. ایلا نسلم ان ھذا الحکم منسوب الى ھذا الوصف، یعنی یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ یہ حکم منسوب ہے اس وصف کی طرف، بل الى وصف آخر، بلکہ یہ حکم منسوب ہے دوسرے وصف کی طرف، اس کی علت اور ہے. مثل ان نقول، مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں، فی مسألة المذکورة، اس مذکورہ مسئلہ میں یوں کہیں گے بھائی. دوسری قسم ممانعت کی حکم کے اندر بیان ہو رہی ہے کہ یوں کہا جائے لا نسلم، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ ان تسلیس فی الغسل مضاف الى الرکنیت، کہ یہ تسلیس جو ہے دھونے میں اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ رکنیت کی طرف ہو، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں. یہ تسلیس دھونے میں یہ جو تین مرتبہ دھونا ہے اس کی نسبت رکنیت کی طرف کرنا، یہ ہمیں بس تسلیم نہیں ہے. بدلیل الانتقاضی، بوجہ ٹوٹنے کی دلیل کے پائے جانے کے، آپ کی یہ علت ٹوٹ جاتی ہے، آپ نے حکم کیا بیان کیا؟ توجہ ہے سبق کی طرف، حکم کیا بیان کیا؟ تسلیس، اور علت کیا بیان کی؟ رکن ہونا. تو یہ تسلیس کی جو آپ نے نسبت کی رکن ہونے کی طرف، اور رکن ہونے کو اس کی علت بنایا، ہمیں یہ تسلیم نہیں. یہ حکم اس علت کا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم دوسری علت کا ہے. اس حکم کی نسبت اس علت کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ آپ کی یہ علت جامع مانع نہیں. علت جب آپ نے ایک چیز کو بنایا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں وہ علت ہو کیا ہونا چاہیے؟ حکم ہونا چاہیے، اور جہاں علت نہ ہو وہاں حکم نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کی علت پائی جا رہی ہے لیکن حکم نہیں پایا جا رہا، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں حکم پایا جا رہا ہے لیکن آپ کی علت نہیں پائی جا رہی. بھائی تو آپ کی علت جامع بھی نہ رہی اور مانع بھی نہ رہی. بدلیل الانتقاضی بالقیام والقراءتی، بوجہ بدلیل الانتقاضی، یاد رکھیے یہ بھی اضافت بیانی ہے، اور الانتقاض بالقیام والقراءتی، آپ کی علت ٹوٹ جاتی ہے کس کی وجہ سے؟ قیام اور قراءت کی وجہ سے. قیام اور بدلیل، تو دلیل کی وجہ سے، اور وہ دلیل کیا دلیل ہے؟ الانتقاض بالقیام والقراءتی، کہ آپ کی دلیل ٹوٹ جاتی ہے، آپ کی یہ علت ٹوٹ جاتی ہے کس کی وجہ سے؟ قیام اور قراءت. بھائی آپ نے علت کس کو بنایا تھا؟ رکن ہونا. تو جو بھی رکن ہو اس میں کیا ہوگا؟ تسلیس، اس کا حکم تسلیس مسنون ہوگی. لیکن دیکھو قراءت نماز میں فرض ہے، رکن ہے، تو علت پائی گئی لیکن تسلیس نہیں ہے. اسی طرح قیام، بھائی قیام کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے، اور رکن ہو علت آ گئی تو حکم آنا چاہیے کیا؟ تسلیس مسنون ہو. لیکن یہاں بھی قیام کے اندر بھی تسلیس مسنون نہیں، تو علت پائی جا رہی ہے، رکن ہونا پایا جا رہا ہے لیکن تسلیس والا حکم نہیں. معلوم ہوا آپ کی علت جامع نہ رہی، جامع نہ رہی. فإنهما ركنان في الصلاة، پس یہ دونوں جو ہیں رکن ہیں نماز میں. ولا يسن تسليسهما، اور ان دونوں کی تسلیس مسنون نہیں. وبالمضمضة والاستنشاق، اس کا عطف بالقیام پر ہے بھائی، اور مضمضہ اور استنشاق کی وجہ سے. مضمضہ کیا معنی؟ کلی کرنا. استنشاق ناک میں پانی ڈالنا. حیث یسن تسلیسهما، ان دونوں کی تسلیس مسنون ہے بلا رکنیت، بغیر رکنی. بھائی وضو میں ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں اور کلی بھی کرتے ہیں، اور کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ، تو تسلیس ہے. حالانکہ یہ دونوں فرض نہیں، تو یہ حکم تسلیس والا پایا جا رہا ہے اور علت نہیں پائی جا رہی، اور پہلے علت پائی جا رہی تھی اور حکم نہیں پایا جا رہا تھا. وفساد الوضع، اور تیسرا اعتراض جو کس پر ہوتا ہے؟ علت طردیہ پر. پہلا تھا قول بموجب العلت، دوسرا کیا؟ ممانعت. تیسرا ہے فساد وضع. فساد وضع، بھائی فساد وضع اس کو کہتے ہیں کہ سائل معلل سے کہتا ہے کہ آپ نے حکم کی جو علت بیان کی ہے، یہ علت اس حکم کے مناسب ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی ضد کے مناسب ہے. آپ اس علت کے ذریعے جو حکم ثابت کر رہے ہیں اور اس حکم کے لیے اس کو علت بنا رہے ہیں، یہ علت تو اس حکم کے مناسب ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی ضد کے مناسب ہے. یعنی یوں کہیں یہ علت اس حکم کو نہیں تقاضا کر رہی، یہ علت تو آپ نے جس کو حکم بنایا یہ علت اس حکم کا انکار کر رہی ہے اور اس کی ضد کا تقاضا کر رہی ہے. بھائی یہ سب سے قوی اعتراض ہوا ہے بھائی جو سائل کرتا ہے معلل پر. کیا اعتراض کرتا ہے؟ کہ یہ جس کو آپ نے علت بنایا، یہ علت خود آپ کے حکم کا انکار کر رہی ہے کہ حکم یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ حکم اس کی ضد ہونا چاہیے. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی اگر کافر تھے اور پھر اس کے بعد ایک ان میں سے مسلمان ہو گیا، تو مسلمان ہوتے ہی ایک کے نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا. اور علت کیا ہے؟ کہتے ہیں اسلام لانا، ایک کا اسلام لانا، یہ علت ہے نکاح کے ٹوٹنے کی. توجہ ہے سبق کی طرف. نکاح کے ٹوٹنے کی علت کس کو بنایا؟ اسلام کو بنایا. ہم کہتے ہیں اسلام جس کو آپ نے علت بنایا جدائی کے لیے، اسلام تو تقاضا جدائی کا نہیں کرتا، اسلام توڑ کا تقاضا نہیں کرتا، اسلام تو جوڑ کا تقاضا کرتا ہے. تو آپ کا اس کو علت بنانا جدائی کے لیے صحیح نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. وہ فساد الوضع، اور ایک فساد وضع ہے. وہ کون الوصف فی نفسہ، ہونا وصف کا اپنی ذات کے اعتبار سے، بحیث یکون عابیاً عن الحکم، اس طور پر کہ وہ وصف جو ہے وہ انکار کرنے والا ہو حکم کا. ابا یا ابا کے کیا معنی ہیں؟ انکار. کہ وہ وصف جو ہے انکار کرنے والا ہو اس حکم کا. کون سے حکم کا انکار کر رہا ہے؟ جو معلل نے ذکر کیا ہے. وہ مقتضیاً لذتہ، اور تقاضا کرنے والا ہے اس کی ضد کا. ولم یذکرہ اہل المناظرتی، اور اس کو ذکر نہیں کیا اہل مناظرہ نے، یہ فساد وضع کو اہل مناظرہ نے ذکر نہیں کیا. ویمکن درجہ فیما قالوا، اور ممکن ہے اس کا درج ہونا اس کے اندر جو اہل مناظرہ نے کہا ہے. اہل مناظرہ کہتے ہیں انہ لا یتم التقریب، انہ کہتے ہیں اہل، توجہ ہے سبق کی طرف، اہل مناظرہ نے فساد وضع کو ذکر تو نہیں کیا لیکن شارح فرماتے ہیں ممکن ہے وہ جو کہتے ہیں نا انہ لا یتم تقریب، شاید اسی کے اندر فساد وضع بھی داخل ہو. اسی کے اندر یاد رکھیے تقریب کسے کہتے ہیں؟ تقریب کہتے ہیں دلیل کا دعوے کے مطابق ہونا. آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے اور دلیل بھی لے کر آئے ہیں، آپ کی دلیل دعوے کے مطابق ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ تقریب کہیں گے. آپ کی دلیل دعوے کے مطابق ہے تو یہاں کیا آیا؟ لا یتم تقریب. تقریب تام نہیں، تقریب کیا مانا؟ یعنی دلیل دعوے، تقریب کا مانا تو تھا دلیل دعوے کے مطابق ہے اور کہہ رہے ہیں تام نہیں ہے، کیا مانا؟ دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ اہل مناظرہ نے فساد وضع کو ذکر تو نہیں کیا لیکن ممکن ہے یہ فساد وضع درج ہو، یعنی داخل ہو، فی ما قالوا ان کے اس قول کے اندر انہ لا یتم تقریب، کے تقریب تام نہیں، دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسی کے اندر فساد وضع بھی داخل ہو بھائی. کا تعلیلہم ای تعلیل الشافعیتی، جیسے کہ شوافی کی تعلیل ہے لایجاب الفرقتی، کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے؟ فرقت، جدائی کو ثابت کرنے کے لیے شوافی نے تعلیل کی، کس چیز کے ساتھ؟ بی اسلام یا حدیث زوجین، میاں بیوی میں سے ایک کے اسلام کے ساتھ تعلیل کی اس کو علت بنایا جدائی کے ثابت کرنے کے لیے. فَإِنَّهُمْ قَالُوا پس انہوں نے کہا اِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ کہ جب مسلمان ہو جائے دو میاں کافر میاں بیوی میں سے کوئی ایک تقع الفرقة بینہما تو ان دونوں میں جدائی واقع ہو جائے گی بمجرد الاسلامی محض اسلام سے ہی ان کانت غیر مدخول بہا اگر وہ بیوی کیا ہوئی غیر مدخول بہا ہوئی اس سے صحبت نہیں کی تو صرف اسلام لانے سے ہی فوراً کیا جائے گی جدائی وبعد مضی ثلاث حیض ان کانت مدخولا بہا اور تین حیضوں کے گزرنے کے بعد جدائی آ جائے گی اگر وہ عورت کیا ہوئی مدخول بہا ہوئی اس سے خامن صحبت کر چکا ہے. ولا يحتاج الى ان يعرض الاسلام على الاخر اور یہ محتاج نہیں ہے کہ اسلام پیش کیا جائے دوسرے پر. وہ فرماتے ہیں دوسرے پر اسلام پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک کے مسلمان ہوتے ہی خود بخود کیا آ جائے گی جدائی آ جائے گی بھائی. ہاں ونحن نقول ہم کہتے ہیں ھذا فی وضعہ فاسد یہ تو اپنی وضع ہی میں فاسد ہے یہ تو اپنی وضع ہی میں فاسد ہے یہ جس چیز کو آپ علت بلا رہے ہیں آپ کا اس کو علت قرار دینا اور علت متعین کرنا ہی فاسد ہے. لأن الاسلام عرف عاصما للحقوق اس لیے کیونکہ اسلام کو جانا گیا ہے کہ وہ حفاظت کرنے والا ہے حقوق کی لا رافعا لہا نہ کہ ان حقوق کو اٹھانے والا اور ان کو ختم کرنے والا. اسلام تو جوڑ کا تقاضا کرتا ہے جوڑ کے لیے آیا ہے توڑ کے لیے نہیں آیا. فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْرَضَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرِ پس مناسب یہ ہے کہ اسلام پیش کیا جائے دوسرے پر بھی. اب ہماری علت ذکر ہونے لگی ہے کہ اسلام کے لانے سے جو توڑ نہیں آئے گا بلکہ کیا کیا جائے گا پھر دوسرے پر اسلام کو پیش کیا جائے گا. فَإِنْ أَسْلَمَ پس اگر وہ اسلام لے آیا دوسرا بقی النکاح بینہما تو ان دونوں میں نکاح باقی رہے گا. وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہوا یعنی اگر دوسرا اسلام نہ لایا تو تضاف الفرقۃ الی اباء الآخر تو جدائی کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی دوسرے کے انکار کی طرف. ہم بھی کہتے ہیں جب وہ انکار کر دے تو جدائی آ جائے گی لیکن اب یوں نہ کہو اب یوں کہ اسلام کی وجہ سے جدائی آئی بلکہ کہو اسلام سے انکار کی وجہ سے جدائی آئی. اسلام تو جوڑ بنانا چاہتا تھا لیکن اس نے خود ہی کیا کیا انکار کر دیا توڑ کو اختیار کر لیا. تو لہذا جدائی کی علت اسلام نہیں بلکہ اسلام سے انکار ہے. وَهُوَ مَعْنًا مَعْقُولٌ صَحِيحٌ اور یہ کیسی علت ہے معقولٌ جو عقل میں آنے والی ہے صحیحٌ اور صحیح ہے جسے عقل بھی تسلیم کرتی ہے. وَهَذَا اَيْ فَسَادُ الْوَضْعِ مِنْ اَقْوَلِ اَعْتِرَاضَاتِ یہ جو فساد وضع ہے یہ سب سے قوی اعتراضات میں سے ہے. اِذْ لَا يَسْتَطِعُ الْمُعَلِّلُ فِيهَا مِنَ الْجَوَابِ اس لیے کیونکہ استطاعت نہیں رکھتا معلل اس کے اندر جواب دینے کی وہ اس کا کوئی جواب پھر دے ہی نہیں سکتا بھائی. بخلاف المناقضتی بخلاف کس کے مناقضہ کے مناقضہ آگے دو سطروں کے بعد مناقضہ آ رہا ہے بھائی تو بخلاف مناقضہ کے فَإِنَّهُ يَلْجَعُ فِيهَا اس مناقضے کے اندر وہ جو معلل ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّأْثِيرِ کس کی طرف قول بالتأثیر مؤثر ہونے کے قول کی طرف. بھائی وہ ذکر کس کا چل رہا ہے کس کے دفع کے طریقے چل رہے ہیں علت تردیہ کے تو علت تردیہ کے اندر فساد وضع کے ذریعے جب آپ نے اعتراض کیا یہ سب سے قوی اعتراض ہے. یہ مناقضے سے بھی قوی اعتراض ہے مناقضے کے اندر تو وہ مجبور ہو جائے گا ذکر کر رہا تھا کس کو علت تردیہ کو اور مجبور ہو جائے گا کون سے قول کی طرف مؤثر ہونے کے قول کی طرف چلا جائے گا کہ اعتبار کس کا ہے مؤثر ہونے کا اعتبار ہے طرد کا اعتبار نہیں. وَبَيَانِ الْفَرْقِ اور بیان فرق کی طرف وہ چلا جائے گا وہ مناقضے کے اندر ہم اعتراض کریں گے تفصیل آگے آئے گی وہ فرق کرے گا کہ یہاں پر دونوں چیزوں میں فرق ہے کیا ہے تو مناقضے کے اندر وہ کوئی فرق بیان کر دے گا یا مؤثر ہونے کے قول کی طرف چلا جائے گا کسی نہ کسی طرح جان چھڑائے گا لیکن فساد وضع کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو چونکہ یہ سب سے قوی اعتراض تھا مناقضے سے بھی بڑھ کر ولہذا قدم علیہا اسی وجہ سے اس فساد وضع کو مناقضے پر مقدم کیا. کہتے ہیں وہو بمنزلتی فساد الادائی فی شہادتی اور یہ جو فساد وضع ہے یہ شہادت میں فساد ادا کی طرح ہے، یعنی وہ شہادت جس کی ادا میں ہی فساد آ جائے. گواہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اہلیت بھی ہونی چاہیے اور عدالت بھی ہونی چاہیے، لیکن ادا شہادت میں ہی فساد آ جائے تو پھر عدالت دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں. ایک شخص نے دعویٰ کیا دوسرے پر کہ اس نے میرے 20 دینار دینے ہیں، اور قاضی نے کہا گواہ لاؤ. وہ گواہ لے کر آیا، گواہوں سے پوچھا ہاں بھائی آپ گواہی کیا گواہی دیتے ہیں؟ گواہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اس کی ایک بھینس دینی ہے. یہ تو ادا شہادت میں کیا ہو گیا؟ فساد آ گیا. دعویٰ اس کا اور ہے اور گواہی کسی اور چیز پر دے رہے ہو، یہ گواہی سرے سے قبول ہی نہیں ہے. اب ہمیں گواہوں کی عادل ہونے کی تحقیق کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو فساد وضع بھی اسی طرح ہے. کہتے ہیں وہ ہوا بمنزلت فساد الاداء فی شہادتی، یہ جو فساد وضع ہے یہ شہادت میں فساد ادا کے درجے میں ہے. فانہ اذا فسد الاداء فی شہادتی بنا مخالفت للدعوی، اس لیے کیونکہ جب ادا فاسد ہو جائے گواہی میں بنا مخالفت للدعوی، دعوے کی ایک نوع کی مخالفت کی وجہ سے، تو لا يحتاج بعد ذالک، تو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد، الى ان يتفحص عن عدالت الشاهد وصلاحه، یہ کہ تحقیق کی جائے. تفحص کا معنی تحقیق کرنا، معلوم کرنا، یہ کہ تحقیق کی جائے، معلوم کیا جائے، عن عدالت الشاهد، شاہد کی گواہ کی عدالت وصلاحه اور اس کے صلاح نیکی کے بارے میں، بھائی تحقیق کی جائے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ فساد وضع سب سے قوی اعتراض، کہ اس کے بعد اس اعتراض کے بعد اس کے پاس کوئی جواب رہتا ہی نہیں ہے. چلیے بس، وہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.